اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے, اپنی عمر کس طرح سے گزاری, اپنی جوانی کیسے بسر کی, مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مومن سخت حالات میں باوقار, بلا کے وقت صابر, رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. فلسطینی مجاہدین کی طوفان الاقصی کارروائی کی پہلی سالگرہ, تل ابیب سمیت متعدد صہیونی ٹھکانوں پر حماس کے میزائل حملے. پاکستان میں مسئلے فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس. نئے سربراہ کا انتخاب مکمل ہونے تک حزب اللہ کی سرگرمیوں کی نگرانی ایک کونسل کرے گی. حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ کا بیان. اسرائیل کے خلاف ایران کا حالیہ جوابی حملہ, امن قائم کرنے کی کوشش. ایرانی صدر ڈاکٹر پزشکیان کا بیان. کراچی میں ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکہ, دو چینی انجینئروں سمیت تین افراد کی ہلاکت, وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے واقعے کی مذمت. سامعین, اب خبریں تفصیل سے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کی پہلی سالگرہ پر صہیونی دشمن کے مختلف مراکز, من جملہ تل ابیب کے فوجی ٹھکانے پر میزائل حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے. القسام بریگیڈ نے مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر صہیونی دشمن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب شہر میں فوجی ٹھکانوں پر M90 میزائلوں سے حملہ کیا۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف تل ابیب پر 5 میزائل فائر کیے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حالیہ تہران کی نماز جمعہ کے اپنے تاریخی خطبے میں طوفان الاقصی کارروائی کو منطقی اور قانونی قرار دیا۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت نے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ چند دن کے اندر تحریک استقامت کو تباہ کر دے گی، اور اس نے وحشیانہ ترین حملے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ غزہ پر غاصبانہ قبضہ کر لے، لیکن ابھی تک وہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ ادھر القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی کامیاب ترین آپریشن رہا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے طوفان الاقصی آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن کے ذریعے ہم نے غاصب صہیونی حکومت کو کاری ضرب لگائی ہے، جس پر بوکلاہٹ کا شکار غاصب صہیونی حکومت نے وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے مسجد الاقصی کو خطرناک ترین مرحلے میں پہنچا دیا تھا، اور غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر جاری رہنے کی وجہ سے طوفان الاقصی آپریشن شروع کیا گیا۔ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ان کے 728 فوجی مارے گئے ہیں۔ غزہ جنگ کے ایک سال کے بعد صہیونی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک 728 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 4500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 700 کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری لڑائی کے دوران صہیونیوں نے اپنے جانی نقصان کے اعداد و شمار چھپانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسرائیل کے اسپتال کے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج اپنے جانی نقصان کی جو خبریں دے رہی ہے وہ اسپتال میں لائی گئیں اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کی تعداد سے بہت کم ہے۔ صہیونی فوج نے پچھلے ایک سال کے دوران بدترین انسانی مظالم کا ارتکاب کرتے ہوئے پورے غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا ہے۔ غزہ جنگ کو ایک سال گزر چکا ہے، تاہم صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں غزہ کی عمارتیں، اسپتال اور اسکول تباہ ہو چکے ہیں، اور زندہ بچ جانے والوں کے لیے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایسے حالات میں کہ جب طوفان الاقصی آپریشن کو ایک سال پورا ہو گیا، غاصب صہیونی فوج غزہ کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور بنیادی تنصیبات، رہائشی مکانات، اسپتالوں اور تعلیمی مراکز پر بمباری کر رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے غاصب صہیونی حکومت کے فوجی مراکز کے خلاف 4 نئی کارروائیاں اور مقبوضہ شمالی فلسطین میں انتہا پسند صہیونی آبادکاروں کے علاقے کے خلاف ایک کارروائی انجام دینے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ و لبنان اور تحریک استقامت کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں جل علام صہیونی فوجی ٹھکانے پر میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ لبنان کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے کفر فرادیم انتہا پسند صہیونی علاقے کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مارون الراس میں صہیونی فوجی مرکز پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ تبریا میں نیمرا صہیونی فوجی ٹھکانہ بھی نشانہ بنا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے تبریا کے مغرب میں انتہا پسند صہیونیوں کے علاقے کرمیل پر بھی میزائل حملہ کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا ایک سال مکمل ہونے اور غزہ و فلسطین کے معاملے پر ایوان صدر پاکستان میں صدر مملکت آصف علی زرداری کے زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت ملک کی دیگر سیاسی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایک سال پہلے غزہ پر جارحیت کی اور اب وہ لبنان پر بھی جارحیت کر کے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ قیامت تک بھلایا نہیں جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے پر زور دے رہے ہیں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ اور یہ کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کو پوری قوت کے ساتھ آواز بلند کرنی ہوگی۔ حزب اللہ لبنان کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ محمود قماتی نے خبر رساں ادارے رویٹر سے گفتگو میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے متعلق نئی تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے داغے گئے میزائلوں سے زہریلی گیس کے اخراج کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ نے شہید سید حسن نصر اللہ کی تدفین میں تاخیر کی وجہ جنگی حالات اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی شاندار طریقے سے تدفین مناسب وقت پر جنوبی بیروت کے زاہیہ علاقے میں کی جائے گی۔ شہید راہ قدس سید حسن نصر اللہ کے جانشین کے انتخاب کے بارے میں محمود قماتی نے کہا کہ نئے جنرل سیکرٹری کا انتخاب ایک وقت طلب عمل ہے۔ محمود قماتی نے حزب اللہ کے رہنماؤں کے مابین اختلافات کے حوالے سے بعض دشمن میڈیا کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے رہنما متحد ہیں، حزب اللہ مضبوط ہے اور نئے سربراہ کا انتخاب مکمل ہونے تک حزب اللہ کی سرگرمیوں کی نگرانی ایک کونسل کرے گی۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے عوام نے ایک بار پھر لبنان و فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری نسل کشی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں بشمول فرانس، اٹلی، جرمنی، ڈنمارک، یونان، برطانیہ، اسپین، آئرلینڈ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، فلپائن، تیونس، میکسیکو، ہندوستان، پاکستان، چلی اور ایکواڈور کے عوام نے احتجاجی مظاہرے کر کے ایسی حالت میں کہ ان کے ہاتھوں میں فلسطین و لبنان کے پرچم موجود تھے مغربی ایشیا اور خاص طور سے غزہ اور لبنان میں مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے جرائم بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور طوفان الاقصی آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر مظاہروں کا یہ سلسلہ اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے صہیونی حکومت کے خلاف ایران کی جوابی کارروائی کو خطے میں امن و امان کے قیام کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ہالینڈ کے وزیر اعظم ڈک شوف سے ٹیلی فونی بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی 400 سالہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم موجودہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم کے حوالے سے ہالینڈ سمیت مختلف مغربی ممالک کے موقف کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ مجھے عوام نے اندرون ملک مفاہمت اور دنیا کے ساتھ دوستی کے نعرے کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کا صدر منتخب کیا ہے، لیکن پہلے ہی دن صہیونی حکومت نے غزہ میں اپنی ناکامیوں کی تلافی اور خطے میں کشیدگی اور تنازعات پھیلانے کے مقصد سے تہران میں ہمارے مہمان کو شہید کر دیا اور مغربی ممالک بالخصوص امریکی حکام صہیونیوں کے جرائم اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کرنے کے بجائے ہم سے صبر و بردباری کا مطالبہ کرتے رہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کا جوابی آپریشن قطعی طور پر صہیونی حکومت کی جارحیت خطے میں اس کے جرائم اور حملوں کو پھیلانے کی کوششوں کو روکنے اور جنگ بندی اور امن و آشتی کے قیام کی غرض سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد پر بین الاقوامی قانونی فریم ورک کی تعمیل کرتے ہوئے صرف فوجی اہداف کے خلاف کیا گیا۔ اس دوران ہالینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی پر رضامند ہو جائے اور ہم نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز کی بھی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے چینی شہریوں پر حملے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے پاک چین دوستی پر حملہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں دہشت گردی کی کارروائی اور چینی شہریوں پر حملے کے گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی قیادت اور چین کے عوام بالخصوص متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں، واقعے کے ذمہ دار پاکستانی نہیں بلکہ پاکستان کے کھلے دشمن ہیں۔ پاکستان اپنے چینی دوستوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے، چینی دوستوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ واضح رہے کہ اتوار کی رات کراچی میں ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے دھماکے میں دو چینی انجینئروں سمیت 3 افراد جاں بحق اور 17 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ شہر بھر میں اس کی آواز سنائی دی، جبکہ واقعے میں کئی گاڑیاں بھی جل کر تباہ ہو گئیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی، ٹل گئی سخت گھڑی، در کھلے آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا، اب یقین مجھ کو ہوا، آپ سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گا رب، مجھ کو ملوائے گا رب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب نے پا جاؤں گا کب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سنگ سے موم ہوئے بے ادب جھوٹے بے ادب جھوٹے ایسا سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب انبیاء کہنے لگے انبیاء کہنے لگے ہم نے دیکھی ہی نہیں ایسی معراج کی شب یا نبی شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا سب کی حاجت سے سوا جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا سب کی حاجت سے سوا اور کھل مانگنے والوں کے لب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب میرے لجی منگتا یہ علیم شہر طیبہ کی زمین چومنے آئے گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب سب یا نبی امی لقب
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام انسانوں پر چیرہ دستی کرنے والے کی سخت مخالفت کرتا ہے اور ظلم و ستم کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت اور اس کا احترام جتنا ہے شاید ہی کسی مذہب میں اتنا اہتمام کیا جاتا ہو۔ دراصل اسلام میں کلمہ توحید زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ہی انسانی حقوق کی رعایت کی ہدایتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ احترام انسانیت کے لیے اخلاقیات کا کافی بڑا درس دیا جاتا ہے اور معاشرتی و سماجی سطح پر حقوق انسانی کی تحدید بھی حقوق انسانی کی محافظت کی غرض سے ہے۔ انسانیت کو فرعونیت سے محفوظ رکھنے کے لیے شرعیت پر انتہائی زور دیا گیا ہے اور حکمرانوں کو اس کا پابند بنایا گیا۔ ہر انسان کے تحفظ اور اس کے حقوق کی رعایت و حفاظت کے لیے واضح قانون بنائے گئے تاکہ انسانیت کا احترام برقرار رہے۔ منصفانہ نظام عدل کی تو اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ کسی بڑے سے بڑے امیر کو بھی اس کے جرم کی بنا پر قانون کے حصار میں بڑی آسانی سے لایا جا سکتا ہے۔ اس نوعیت کے واقعات تاریخ اسلام میں بے شمار موجود ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والا حبشی اسلام قبول کرنے کی غرض سے آیا تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کی سنت اور سیرت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے احترام، اس کے حقوق کی حفاظت اور انسانیت پسندی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ ضرور لے لے۔ دنیا کے سارے انصاف پسند اور تاریخ اقوام عالم پر گہری نظر رکھنے والے دانشور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام دین رحمت و فطرت ہے۔ اس کے فطری تقاضے ہمیشہ انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں اور اسلام اپنے آغاز سے ہی سراپا رحمت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار اخلاق کے سامنے ظلم و عدوان کی تاریکیاں کافور ہو گئیں۔ تاریخ کے وسیع اور گنجلک صفحات میں بہت سے ایسے اخلاقی نمونے اور اس کے بہترین بے شمار مظاہر موجود ہیں جس میں انسانیت نوازی، رحم دلانہ کیفیت اور نرمی و آشتی کے واضح نقوش ثبت ہیں۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ ناقابل فراموش ہے۔ قیدیوں کا ایک ایسا گروہ جس میں مسلمانوں پر تشدد کرنے والے، بھپتیاں کسنے والے قاتل بھی تھے اور ظالم بھی، فتح مکہ کے دن متعلق فیصلے کے منتظر تھے، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط انسانیت کے ناطے ان کے وہ تمام جرائم جو ناقابل عفو تھے معاف کر دیے اور یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو۔ ظالموں کے لیے امن و امان کا دروازہ کھولنے اور رحمت کی بارش کرنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ انسانوں کو بخشنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا دین اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ سچ یہ ہے کہ دین اسلام نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا جس سے انسانیت پر سنگین صورتحال کے پیدا ہونے کا اندیشہ تک ہوتا ہو۔ انسانی تعلقات کی استواری اور استحکام کا مکمل لحاظ اسلام نے کیا ہے۔ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے، بیماروں کی عیادت اور اس کی مزاج پرسی کا سبق دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا اور بیمار کی عیادت کی، گویا اس نے اللہ کو کھلایا، اللہ کو پلایا اور اللہ کی عیادت کی۔ اسلام نے یہ درس مذہب سے بلند ہو کر دیا اور مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تحدید نہیں کی، اور یہ تلقین محض زبانی نہیں بلکہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عمل کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، حسن سلوک اور حسن معاشرت کے بے شمار نمونے سیرت رسول میں ملتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ زبانی و عملی ہمدردی، خیر خواہی اور ان کے حقوق کا خاص خیال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اکثر مواقع پر آپ نے غیر مسلموں کو مالی و جانی تعاون فراہم کیا ہے، اور یہ تعاون صرف انسانیت کے ناطے ہوا کرتا تھا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم ظہیر سولنگی خیرپور میرٹھ سندھ پاکستان سے لکھتے ہیں کہ میں پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی تینوں نشریات صاف سنائی دیتی ہیں، لیکن میں تینوں نشریات کے پروگرام پابندی سے نہیں سن پاتا۔ صبح کی نشریات سننے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ شام اور رات کی نشریات وقت ملنے پر ہی سنتا ہوں۔ صبح کی نشریات میں خبریں تو ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے، جبکہ پروگرام صبح امید سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حسین اختر صاحب بہترین انداز میں پروگرام پیش کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں اور اس پروگرام کے آخر میں داستان کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ پروگرام کلام نور، افکار و نظریات، دریچے اسلام کی معرفت، اچھے پروگرام ہیں جن کو سن کر علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے اسکول میں بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ پروگرام بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف اور ریڈیو سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم ظہیر سولنگی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کتاب تذکرہ دولت شاہی میں جناب حسن کاشی کے متعلق مرقوم ہے کہ موصوف ایک قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کی خصوصیات یہ تھیں کہ مدح آل محمد علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے دیگر موضوعات پر کبھی تبازمائی ہی نہیں کی تھی۔ ایران سے حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے، مکہ و مدینہ کی زیارات مکمل کر کے نجف اشرف آئے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مرقد مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا، جس کا مطلب یہ تھا: اے اہل دین کے رہبر و رہنما، آپ کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور آپ وہ ذات پاک ہیں کہ روح الامین آپ کی قوت بازو کی مدح کرتا ہے۔ قصیدہ مکمل ہوا، رات کو سوئے، خواب میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا: کاشی دور سے آئے ہو، اور ہم پر تمہارے دو حق بنتے ہیں۔ پہلا تمہارا حق تو یہ ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم نے ہمارے حضور شعر پڑھے۔ تم پسرا چلے جاؤ، اور وہاں ایک مشہور تاجر رہتا ہے جس کا نام مسعود بن افلاح ہے۔ تم اس سے ملو اور اسے ہمارا سلام پہنچاؤ، اور اس سے کہو کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم نے مال تجارت عمان لے جانے کی تیاری کی تھی تو تم نے منت مانی تھی کہ اگر تمہاری کشتی خیر و عافیت سے منزل مقصود پر لنگر انداز ہو گئی تو تم 1000 دینار ہماری راہ میں خرچ کرو گے۔ کاشی اس تاجر سے 1000 دینار لے کر اپنی ضروریات پوری کرنا۔ کاشی کہتے ہیں کہ میں بصرہ گیا اور اس تاجر سے ملا، اور اسے امیر المومنین علی علیہ السلام کا پیغام سنایا، تو وہ خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اور کہنے لگا: خدا کی قسم، کوئی بھی فرد میری اس منت سے آگاہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے 1000 دینار دیے اور بہترین پوشاک میرے نظر کی، اور بصرہ کے غربا و مساکین کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ ائمہ خدا علیہ السلام کے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ جب بھی وہ منت مانیں تو اسے ادا کریں، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے منت النظر کی ادائیگی کی نصیحت فرمائی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 مہر، 4 ربیع الثانی اور 8 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار ربیع الثانی سن 173 ہجری قمری کو حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کا شجر نسب کچھ پشتوں کے بعد نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ ایک متقی و پرہیزگار عالم تھے۔ حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام نے ائمہ طاہرین حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی علیہم السلام سے براہ راست احادیث نقل کی ہیں، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حکم پر ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ نے ایران ہجرت اور تہران کے جنوب میں واقع شہر رے میں سکونت اختیار کی تھی۔ ایک عرصے تک مکتب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے بعد حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام سن 250 ہجری قمری میں شوال کے مہینے میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ کا مرکز مقدس شہر رے میں ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سترہ مہر سن 1267 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور عارف اور فلسفی محمد رضا صحبائی قمشئی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1202 ہجری شمسی میں اصفہان کے علاقے قمشا میں پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اصفہان چلے گئے، جہاں انہوں نے ملا محمد جعفر لاہیجی، مرزا حسن نوری اور آغا سید رضی لاہیجی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور عرفان، فلسفہ اور حکمت کے اعلیٰ مدارج طے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اصفہان میں حکمت و عرفان کی کتابوں کی تدریس شروع کی اور بہت سے مشہور شاگردوں کی تربیت کی۔ انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ تہران کے مدرسہ صدر میں درس و تدریس میں گزارا۔ سترہ مہر سن 1343 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور محقق اور مصنف ڈاکٹر محمد ابراہیم آیتی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں موجودہ صوبہ جنوبی خراسان کے شہر بیجند کے نواحی علاقے گازار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گازار، بیرجند اور مشہد میں ادیب نشاپوری، شیخ ہاشم قزوینی اور شیخ مشتبہ قزوینی جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور سن 1320 ہجری شمسی کے عشرے میں وہ بیرجند میں واز اور تدریس میں مصروف رہے۔ اس کے بعد وہ تہران آ گئے، جہاں انہوں نے تہران یونیورسٹی سے فلسفہ اسلامی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ یہیں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں سرمایہ سخن، گفتار عاشورہ اور تاریخ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چار ربیع الثانی سن 513 ہجری قمری کو فقیہ، محدث اور ماہر لسانیات ابوبکر محمد انباری بغداد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کیے۔ فقہ اور لغت کی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، پھر مختلف علوم میں مہارت کے بعد تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت سے افراد نے ان سے کسب فیض کیا۔ وہ بہت ہی ممتاز فقیہ تھے، اور نحو میں ان کو جو مہارت حاصل تھی وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ ابن انباری نے متعدد کتابیں تحریر کی، ان کی کتابوں میں منشور الفوائد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ چار ربیع الثانی سن 1312 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور عالم دین سید علی محمد بن سلطان العلماء نے 52 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تاج العلماء کے لقب سے معروف تھے۔ تاج العلماء ایک فقیہ اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم، متکلم اور محدث بھی تھے۔ نیز وہ دوسرے ادیان کی بھی وسیع معلومات رکھتے تھے۔ تاج العلماء نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں احسن القصص جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے، اور گوہر شب چراغ جو فضیلت نماز سے متعلق ہے معروف ہیں۔ آٹھ اکتوبر سن 1256 عیسوی کو دنیا کی ایک قدیم ترین یونیورسٹی سوربن یونیورسٹی کا پیرس میں افتتاح ہوا۔ بتدریج اس یونیورسٹی میں وسعت آئے، اس کے شعبوں میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے دنیا کی ایک معتبر یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر لی۔ سوربن یونیورسٹی کے بانی رابرٹ سوربن تھے۔ آٹھ اکتوبر سن 1534 عیسوی کو برطانیہ کے شہنشاہ ہنری ہشتم کے زیر اثر برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کی منظوری دی، جس کی روح سے روم کے کیتھولک کلیسا کا رابطہ برطانیہ کے کلیسا سے منقطع ہو گیا۔ اگرچہ شروع میں پوپ کلیمنٹ ہفتم کے ساتھ ہنری ہشتم کا بہترین رابطہ تھا، لیکن جب کلیسا نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے ہنری ہشتم کی درخواست مسترد کر دی، تو پوپ کے ساتھ برطانوی بادشاہ کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ پوپ نے ہنری ہشتم کو کافر قرار دے دیا۔ لیکن دوسری شادی کرنے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق پوپ کے بجائے وہ برطانوی کلیسا کے سربراہ بن گئے، اور اس طرح کنٹیربری کے نام سے مشہور برطانیہ کا علیحدہ کلیسا قائم ہوا۔ آٹھ اکتوبر سن 1844 عیسوی کو معروف ماہر قانون اور سیاست داں بدر الدین طیب جی پیدا ہوئے۔ وہ ممبئی کے ایک بوہری مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ایک مقامی مدرسے میں اردو، فارسی، گجراتی اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن چلے گئے، جہاں 1867 میں انہوں نے مڈل ٹیمپل سے بارائٹ لا کیا۔ وہ جولائی 1895 میں بمبئی ہائی کورٹ کے جج بنے۔ بدر الدین طیب جی انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے مسلمان صدر تھے۔ 1876 میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک سماجی تنظیم انجمن اسلام کی بنیاد رکھی۔ 1906 میں وہ اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے لندن گئے اور وہیں اسی سال 19 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا۔ اور 8 اکتوبر سن 1990 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے ایک اور جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا۔ اس جارحیت میں 20 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہوئے۔ مسجد الاقصی میں ہونے والے فلسطینیوں کے اس قتل عام نے رائے عامہ کو ایک بار پھر غم و غصے میں مبتلا کر دیا اور مقبوضہ فلسطین کے حالات کشیدہ ہو گئے، لیکن امریکہ کی طرف سے صہیونی حکومت کی حمایت کی وجہ سے صہیونی حکومت کے خلاف کوئی بھی عملی اقدام نہ ہو سکا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفئ كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔